الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کے مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے ابن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و فضائل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اب اس دنیا میں ہر انسان کو ملاحظہ فرمائیے، ہر انسان جب اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی اشیاء کو غور سے دیکھتا مطالعہ کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی بچہ، تو بچے کے سوال یہ ہوتے ہیں کہ یہ مکان کتنی ہے، یہ صوفے اور یہ تعلیم کتنی ہے، یہ ابا اور اما کتنی ہے، یہ میرے بھائی بہن کتنی ہے. جب اس کا گراف اور بڑھ جاتا ہے، پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ پھر اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ زمین کس کے لیے، یہ آسمان کس کے لیے، زمین کے بنانے کا مقصد کیا، آسمان کے بنانے کا مقصد کیا. مشکات شریف میں ایک باب، اس باب صاحب مشکات نے کتاب الوسط رکھا، آدمی کے ذہن میں جب وسوسے آتے ہیں تو بڑے بھیانک قسم کے وسوسے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. اور وہ صرف آپ کی اطلاع کے لیے ہمارا موضوع تو دوسری حدیث ہے, صرف اس لیے کہ ضمن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ آدمی کے ذہن میں جب وسوسے آتے ہیں کبھی کبھی اتنے غلیظ قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ آدمی اس کو بیان کرنے کا روادار نہیں رکھتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی باب میں یہ حدیث ہے کہ تمہارے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. وہ وسوسے کیا ہیں؟ بہت غلیظ گندے قسم کے وسوسے. کسی نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری دل میں اتنے خراب قسم کے وسوسے آتے کہ ہم اس کو زبان سے بیان کرنا گوارا نہیں کرتے. اس پر گویا پوچھنا یہ چاہتے تھے, کیا کوئی قدرتی گرفت ہے؟ کیا یہ گناہ کا حصہ ہے؟ سبحان اللہ, اس باب میں پوری حدیثیں پڑھنے کے بعد اس کا حق اور اس کی تلخیص یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر جو وسوسے اس کے دل میں بغیر اس کی اعانت اور مدد کے جو پیدا ہوتے ہیں, اب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے وسوسے میری امت سے معاف فرما دیے. ایک بات یہ, جب راوی کہتے انہوں نے کہا کہ وہ وسوسے اتنے خراب ہوتے کہ ہم اسے زبان سے نکالنا گوارا نہیں کرتے, حضور نے فرمایا وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور فرمائیں گے کہ تو بے دین ہو گیا, تجھے تو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اتنے غلیظ اتنے گندے تھے وسوسے تیرے دل میں آتے کہ زبان پر لانے کا روادار نہیں. جب انہوں نے کہا حضور ہم اسے زبان پر لانے کے روادار نہیں, فرمایا یہی تو ایمان ہے, یعنی اگر ایمان نہ ہوتا تو تم زبان سے بیان کرنے لگ جاتے کہ یہ گندا وسوسہ یہ گندا وسوسہ. جب تک زبان سے کہنا لو اس وقت تک تم کوئی گناہگار نہیں. اسی بات میں یہ بات ہے جو میں نے جس سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, حضور ارشاد فرماتے کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, پہلے تم سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کس نے بنایا, تم کہو کہ اللہ نے بنایا, پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ زمین کس نے بنائی, تم کہو اللہ نے بنائی, پھر تم سے پوچھے گا آسمان کس نے بنایا, تم کہو اللہ نے بنایا. بتدریج پھر شیطان اپنا داؤ لگانے کے لیے پھر تم سے یہ پوچھتا ہے اچھا اب یہ بتاؤ کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, پھر اللہ کو کس نے بنایا. اب جب یہ وسوسہ تمہارے دل میں ڈالے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ کہہ لیا کرو تاکہ شیطان کے گویا چنگل سے نکل جاؤ اور اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے. ایک روایت میں کہ شیطان جب آتا اسی باب میں یہ الٹی جانب سے آتا, کیونکہ دل جو ہے وہ الٹی جانب تاکہ ادھر اثر کرے, تو اگر تم حالت نماز نہیں اگر باہر ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ کہہ کر اور اپنی بائیں جانب تھک تھکا دیا کرو تو شیطان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا. کسی صاحب کو اگر وسوسوں پر کچھ تحقیق کرنی ہو, کسی زمانے میں ہم مشکا شریف یہاں درس دیتے تھے, صرف وسوسوں پر ہماری 10 کیسٹیں ہیں 10 گھنٹے کی, جس کا جی چاہے اس کا مطالعہ لائبریری سے لے کر کے کر لے, ضمن ہم نے عرض کیا. میں کہنا یہ چاہتا کہ انسان کے عقل میں یہ سوال تو پیدا ہوتا, زمین کائے کے لیے بنی, آسمان کائے کے لیے, ہم جو ساری دنیا کی چیزوں وہ دہراتا رہتا, ارے کبھی انسان نے یہ سوچا کہ وہ خود کس کے لیے بنا؟ زمین اور آسمان پر تو سوالات کر رہا, کبھی انسان نے یہ سوچا کہ وہ خود کس لیے بنا؟ اسی کا سوال, یہی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, البتہ ہم نے بے شک ان جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, نہیں پیدا کیا ہم نے انسان جن اور انسان کو مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں یوں نے یوں کیوں نہیں فرمایا گیا, پہلے انسان کا تذکرہ ہوتا اور بعد میں جنات کا؟ ایک جواب مفسرین نے اس کا یہ دیا کہ اصل میں تخلیق کے اعتبار سے جن جو ہے وہ انسان سے اول ہے, انسان سے پہلے ہے, اس لیے جنات کا ذکر پہلے آیا اور انسان کا ذکر بعد میں آیا. اب پتہ لگا کہ انسان یہ تو سرگرم عمل, یہ کس لیے وہ کس لیے, لیکن یہ دیکھے کہ وہ خود کس لیے ہے, اللہ اکبر. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ساری دنیا کی چیزیں انسان کے لیے ہے اور انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب انسان اگر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, جنات کا معاملہ ہم بالائے صاف رکھتے ہیں کہ گفتگو بہت طویل ہو جائے, جو ہماری مراد ہے کہیں وہ رہنا جائے. انسان صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, اس کی تخلیق کا مقصد جو وہ خالی عبادت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل دکانیں بند ہو جائیں, بازار سارے بند ہو جائیں, سارے اسکول بند ہو جائیں اور سب کے سب عبادت میں لگ جائیں, سب صرف عبادت ہی کیا کریں. یقین جانی اس کا مختصر جواب یہ ہے, چاہے وہ کام دینی ہو یا دنیاوی, یہ دونوں کو میں عرض کر رہا ہوں, تو اس کی وضاحت موقع ملا پر کروں گا. چاہے وہ کام دنیاوی ہو دینی, ہر معاملے میں آپ ادائے مصطفیٰ کے پابند ہو جائیں, ہر کام آپ کا عبادت بن جائے. صرف یہ دیکھ لو کوئی دنیاوی کام ہے, کس نے ادائے مصطفیٰ کیا ہے. اگر تم تجارت کر رہے ہو تو ادائے مصطفیٰ کیا, سودا بیچ رہے ہو تو ادائے مصطفیٰ کیا, اگر چل رہے ہو تو ادائے مصطفیٰ کیا, اگر سو رہے ہو تو دیکھو ادائے مصطفیٰ کیا, پانی پی رہے ہو تو دیکھو ادائے مصطفیٰ کیا, کھانا کھا رہے ہو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, مگر یہ دیکھو ادائے مصطفیٰ کیا. نتیجہ نکلے گا کہ ہر کام آپ کا عبادت بن جائے گا. اس کو ہم اب آگے بیان کرتے. میں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ دکھانا چاہتا ہوں, آپ نے انسان کی تخلیق کو دیکھا, ہم جس تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو خالق کی تخلیق, اللہ تعالیٰ نے بنائی, یہ ہمیں جو خلق دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق دیا. اچھا, آپ انسان کی خلق اور سانے دونوں کو دیکھیں, جو چیز بنی اور بنانے والا, صنعت اور سانے, اس کا قانون کیا ہے مجھے بتائیے. مثال کے طور پر بات تو بہت گھونڈی, مثالیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ بات ذہن میں راسخ ہو جائے. یہ بتائیے, درزی نے کرتا کھائے کے لیے بنایا, اوپر پہننے کے لیے, شلوار کہاں کے لیے بنائے, نیچے پہننے کے لیے. اب مجھے بتائیے, کوئی کرتے کو نیچے پہنے, شلوار کو اوپر پہن لے, اب اگر بازار میں چلا جائے لوگ کیا کہیں گے, ہنسی اڑائیں گے یا نہیں, یہ ہنسی کائی کی اڑا رہے. ارے بڑا عجیب آدمی ہے, شلوار کو نیچے پہننے کے لیے بنائی گئی, کرتا تو اوپر پہننے کے لیے بنایا گیا, یہ اس کا عق کر رہا لگتا ہے کوئی پاگل ہے, کوئی دماغی مریض معلوم ہوتا. جوتا کائی کے لیے بنایا گیا, پیر میں پہننے کے لیے, ٹوپی کائی کے لیے ہے, سر پہ اوڑھنے کے لیے. کوئی احمد اگر ٹوپی پیر میں پہن لے, جوتے کو سر پہ رکھ لے, مجھے بتائیے لوگ ہنسیں گے یا نہیں. یقیناً لوگ ہنسیں گے. کیوں ہنسیں گے؟ ٹوپی سر پہ اوڑھنے کے لیے بنائی گئی, جوتا پیر میں پہننے کے لیے بنایا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ سانے نے جو صنعت کی ہے, انسان نے جو چیز جس کے لیے بنائی, اگر اس کا استعمال برعکس ہو جائے تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا, یقیناً آپ جو ہے اس پر ہنسی اور مذاق اڑائیں گے. چلیے اور آگے چلیے. یہ آپ نے دیکھا کہ ہماری یہاں پرانی تہذیب میں ایک اگالدان ہوا کرتا تھا, جس میں آدمی پان کھا کر کے تھوکا کرتا, ایک گلاس ہے جس میں پانی اس میں پیا جاتا. اچھا, اگر اس کا برعکس استعمال ہو جائے, مثلاً آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے اور انہیں پیاس لگ رہی ہو, کہیں بھائی ذرا ایک گلاس پانی پلا دو, گلاس کی قیمت پلاسٹک کا لے لے مشکل سے روپیہ آٹھانے کا ہو, اگالدان بہترین مراد آباد کا لیجیے جس کی قیمت جو ہے وہ 500 روپیے. نوابوں کے یہاں تو چاندی کے اگالدان بنائے جاتے, فرض کرنے آپ چاندی کا اگالدان لیجیے جس کی قیمت کم سے کم 5000. پیاسے کو اگر آپ نے اسے استعمال نہیں کیا اگالدان, اور اگالدان میں پانی بھر کے دے دیں, کیا کوئی مہمان پانی دیے گا اگالدان؟ کہے گا نہایت احمد آدمی ہے, اگالدان کو تھوکنے کے لیے بنایا گیا. اچھا, کوئی صاحب آپ کے یہاں پان کھا کر کے آئے اور ان کو تھوکنے کی ضرورت ہو, آج کل تو آپ جانتے ہیں تھوکنا کتنا عام ہو گیا, جہاں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے, ہمارے پاکستانی بھائی اور وہ ایسے ذہین آدمی ہے کہ لفظ منع کو کاٹ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں تھوکنا ہے, لہٰذا وہاں ضرور تھوکا جائے گا جہاں تھوکنا منع ہے. اللہ اکبر, تو آپ نے دیکھا تھوکنے کا انداز ہمارا جو ہے وہ کیا. بھائی کوئی صاحب پان کھا کر کے آئے اور ان کو جناب اگالدان کی ضرورت, آپ چارانے آٹھانے کا پلاسٹک کا گلاس دیں, اس میں تھوک دیں, وہ اس میں تو رک جائے گا, نہیں اس میں تو پانی پیا جاتا, اس میں تو تھوکا نہیں جاتا. میں آپ کے ذہن میں یہ بات بتانا چاہتا کہ انسان کی سمجھ کا تو اتنا صاف ہے کہ گلاس اگر پینے کے لیے بنایا گیا اس میں تھوکیں گے نہیں، وہ گالگان تھوکنے کے لیے بنایا گیا کتنا ہی نیا کتنا ہی قیمتی ہو، لیکن آپ اس میں پانی نہیں پیئے. انسان کی تخلیق کا عالم یہ کہ ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہنسی نہیں آئے گی جو انسان کی تخلیق کے برس کام کرتے ہو. اب مجھے بتائیے ان کی صنعت پر تو ہم ہنسیں، اگر اس کا استعمال برس کیا جائے اور اسے دیکھ کر ہم کیوں نہیں ہنستے؟ رب کریم تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بیان کر رہا، ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تو انسان کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اب وہ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اب اس کو سنت اس لیے تو کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، مگر اسے دیکھ کر ہم کیوں نہیں ہنستے، اس کو دیکھ کر کیوں ہنسی نہیں آتی؟ اللہ اکبر، لگتا یہ ہے ہمارے ذہن سے عبادت کا تصور جو ہے وہ بالکل محو ہوتا جا رہا. عزیزان گرامی، اب اور مضمون کو آگے بڑھائی. چلیے صاحب، ہم نے کلمہ شریف پڑھا، سبحان اللہ، اقرار باللسان، ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، تصدیق بالقلب، ہم نے اپنے دل سے بھی گویا اس کی تصدیق کر لی. کائی کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں. اب آئیے آپ کسی اور انداز میں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا، یہاں ضمن یہ بات آ رہی، اب آپ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوتی پہلے کون سا کام کریں گے آپ؟ رمضان نہیں ہے کیا کلمہ پڑھتی روزہ رکھ لیں؟ ہرگز نہیں. اچھا آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی موسم حج کرنے کا نہیں ہے کہ حج کا احرام باندھ کر آپ حج کرنے چلے جائیں؟ نہیں. ابھی آپ نے اسلام قبول کیا تو کیا ابھی آپ پر زکات واجب ہو جائے، فوراً تجورے کا منہ کھول کر زکات تقسیم کرنے لگ جائیں؟ نہیں، بلکہ ایک مقررہ مال پر جناب سال گزرنے کے بعد آپ پر زکات ہو. اب مجھے بتائیے پہلی عبادت کون سی ہے؟ پہلی عبادت نماز ہے. کیا سمجھے آپ؟ اور علماء اس پر اتنے سخت ہیں، مثال کے طور پر سورج غروب ہونے سے پہلے کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اس پر اب جو عصر کی نماز ہے وہ فرض ہو گئی، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے اسلام لایا تو عصر کا وقت پایا گیا، لہذا اب اس پر عصر کی نماز فرض ہو گئی. وہ غسل کرنے کے بعد اگر مغرب کا وقت ہے تو مغرب پڑھے، اور وہ عصر جس میں اس نے اسلام قبول کیا اس نماز کو وہ پڑھے گا، اس لیے کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو نماز عصر کا وقت پایا گیا. اب مجھے بتائیے، یعنی مرکزی عبادت کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نماز ہے، اور نماز میں ہماری سستی کا عالم قوم نہیں جانتا. اللہ اکبر. اب آئیے، ہر کام عبادت بن جائے اس کی میں صرف وقت کی نزاکت سے چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ، اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اپنے ملفوظات میں ایک سوال کے جواب میں اس واقعے کو نقل فرمایا. امام اہل سنت کے ملفوظات ملاحظہ فرمائیے، مجھے یاد پڑتا کسی اور وقت بھی میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بھائی یہ دریا کے اس کنارے ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے، یہ کھانے کا طبق لے جاؤ اور ان صاحب کی نظر کرو، انہیں لے جا کر کے کھلا. مرید صاحب نے اپنے شہر کی بات مانی، کھانا ساتھ لے کر چلنے لگے. کہنے لگے، حضور راستے میں تو دریا کو میں کیسے عبور کروں گا، نہ کوئی کشتی نہ کوئی سرو سامان. وہ بزرگ کو شادی شدہ، بال بچے بھی، انہوں نے اس سے کہا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تم دریا کے کنارے جا کر یہ کہنا کہ مجھے ایسے مرد مومن نے بھیجا ہے جس نے آج تک کسی عورت کو چھوا ہی نہیں. اب مرید کے ذہن میں تو انتشار پیدا ہو گیا کہ پیر صاحب شادی شدہ ہے، بال بچے دار، اور لیجیے کہتے ہیں کہ آج تک کسی عورت کو چھوا نہیں، لیکن کیا بات ہے، شہر کا فرمان تھا، چلے گئے. دریا سے کہا، او دریا مجھے ایسے شخص نے بھیجا جس نے آج تک کسی عورت کو چھوا نہیں. دریا نے راستہ دے دیا، حیران تو معما بن گئے. اب وہاں پہنچے تو دیکھا پھر واقعی کوئی بزرگ درخت کے دویا سائے میں بیٹھے، انہیں وہ سارا کھانا کھلا دیا، انہوں نے جناب پورا طبق کھانا کھایا، مونچھوں پر تاؤ دیا، اور اس کے بعد دکار لینے کے بعد جناب ان کا شکریہ ادا کیا. ان کا اچھا جی میں چلا، حضور سامنے تو دریا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، او گھبرانے کی ضرورت نہیں، دریا کے کنارے جا کر کہنا مجھے ایسے آدمی نے بھیجا جس نے آج تک کچھ کھایا ہی نہیں. واہ سبحان اللہ. پہلے بزرگ کا حال یہ کہ بال بچے دار کہتے عورت کو نہیں چھوا، اور ان بزرگ کا حال یہ کہ پورا طبق ہمارے سامنے کھا کر کے انجام دریا سے کہنا کہ آج تک اس نے کچھ کھایا نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن دریا کے قریب پہنچا اور دریا سے کہا مجھے ایسے مرد مومن نے بھیجا جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں۔ دریا نے راستہ دے دیا۔ ایک انتشار ہے مرید کے ذہن میں ایسا پیدا ہوا، بے بتائے رہا نہ گیا، آن کر کہا حضور یہ تو معما بن گیا، آپ بال بچے دار آدمی، آپ نے کہا میں نے تو کسی عورت کو چھوا نہیں، اور دوسرا مقدمہ تو آپ سے دیا جائے، ہمارے سامنے پورا طبق حلف کرنے کے بعد کہا کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، یہ معما کیا ہے؟ ان بزرگ نے بما بلغت الجن والانس الا ليعبدون کے بل سے بیان فرما دیا، فرما میرے مرید بات اصل میں یہ ہے، ہم جب کھانا کھاتے تو ہماری نیت پیٹ بھرنے کی نہیں ہوتی، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں کچھ جائے گا، نوافل کثرت سے پڑھیں گے، تلاوت کثرت سے کریں گے، اللہ کی عبادت بہت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ بھوکا آدمی بھی عبادت نہیں کر سکتا، ہم تو کھانا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مستعد ہونے کے لیے کھاتے ہیں، اس لیے ہمارا کھانا عبادت بن جاتا ہے، اور ان کا ہمارا یہ بیوی بچوں کو چھونا عبادت بن جاتا، یعنی یہ کہ حدیث شریف میں ہے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ہم نکاح جب کرتے ہیں تو عیاشی کے لیے نہیں، یعنی یوں کہیے کہ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے کھانے کا فلسفہ یہ ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاتے، ہمارا نکاح کرنا عبادت بن جائے، ان کا کھانا کھانا عبادت بن جائے، یعنی یہ دونوں کام اگر عبادت کی غرض سے کیے جائیں تو آدمی کا کھانا بھی عبادت بن جائے اور آدمی کا جناب شادی کرنا بھی عبادت بن جائے۔ اب دیکھیے ہم نے دونوں عبادتوں کو کیسے اپنایا، اللہ اکبر، ہم نے کھانے کھانے کے آداب پر کسی زمانے بڑی مفصل بحث کی تھی، مجھے بتائیے آج کھانا کھانے کا انداز ہمارا کیا ہے؟ ایک تو کھانے کھانے کی وضع اور قطع ہماری غلط، دوسرا یہ کہ حرام اور حلال کی تمیز عزیزان گرامی اٹھ گئی، اللہ اکبر، ہمارے کھانے کا انداز یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام ہمیں دیا وہ نظام یہ ہے کہ پیٹ کے تین حصے بناؤ، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، اور دوسرا ایک حصہ ہوا کے لیے، یعنی ایک حصہ خالی رہنا چاہیے، تو پیٹ کا نظام جو ہے وہ درست رہے گا۔ افریقہ کے ایک بادشاہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کافی پہاڑ تو اسے بھیجا، ساتھ ایک حکیم صاحب کو بھی بھیجا کہ آپ اگر بیمار ہو جائیں یہ حکیم صاحب آپ کا علاج کرے، حضور علیہ السلام نے سارے تحفے قبول فرما لیے اور حکیم صاحب کو واپس کر دیا، ان کا وجہ کیا ہے؟ فرما ہمیں حکیم کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں ڈاکٹر کی گویا ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک لگنے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے، اور اگر کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے کا انداز یہ ہے، اس لیے بیماریاں گویا ہمارے قریب نہیں آتی، ہمارے کھانے کھانے کا انداز برا مت مان لیجیے ہے کہ پورے تینوں حصے ہم نے کھانا کھا لیا۔ پانی کا کیا ہے؟ ارے پانی کے لیے تو بہت مشہور ہے کہ پانی تو اپنا راستہ خود بنا لے گا، دیکھیں آپ وہ خود ہی بنا لے، اچھا ہوا ان کا اس کی ہمیں ضرورت نہیں، تو یہ دیکھ لیے سارا نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جس کو ضمن صاحب روح البیان نے کہیں نقل کی، اور وہ یہ ہے فرمایا تمام بیماریوں کا پنڈارا جو ہے وہ میدا، تو آپ دیکھیے جب آپ باضابطہ کھانے لگ جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری بیماریاں گویا جنم لینے لگ جائیں۔ شادی کا ہمارا انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا شادی کا انداز کبھی انشاءاللہ میں سے عنوان بنا کر گفتگو کریں، شادیوں میں ہماری اسراف کا عالم یہ، اللہ اکبر، ایک گورنر صاحب تھے صوبے سندھ کے، انہوں نے یہ بیان جاری کیا کھانے کے انداز میں، اپنی سرکاری سیٹ پر بیٹھ کر یہ بیان انہوں نے جاری کیا، جو جنگ اخبار میں بہت نمایاں چھپا، اور پھر جنگ اخبار نے دوسرے دن اس پر اداریہ بھی لکھا، اور وہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں جو شادی بیاہ اور ولیمے اور دعوتیں ہوتی ہیں ان میں ایک دن میں صرف 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا، ایک دن میں 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا، تو آپ نے دیکھا ہمارے کھانے کا انداز کیا. اب یہ بتائیے کیا ہماری شادی ہمارا کھانا کیا سنت کے مطابق ہے؟ اگر یہ ساری باتیں سنت کے مطابق ہو جائیں تو یقین کیجئے یہ بھی عبادت بن جائے. مولا نرون علیہ رحمت قیوم نے مثنوی شریف میں اس حکایت کو نقل فرمایا اور اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرماتے ہیں کہ ایک شیخ ان کے مرید شیخ کے مرید نے ایک مکان شاندار قسم کا بنایا اور بنانے کے بعد اپنے شیخ سے وقت لیا کہ آپ آن کر کے میرے مکان کا افتتاح کر دیں. شیخ ان کے گھر پہنچے. مولانا روم فرماتے شیخ جب دعائے خیر کے لیے آئے اور ان کے گھر میں بیٹھے شیخ کی نظر ایک کھڑکی پر پڑی. اپنے مرید سے کہا بھائی مرید یہ کھڑکی کائے کی بھی تمہیں بنائی؟ مرید نے کہا واہ پیر صاحب آپ بھی بڑے عجیب آدمی ہیں. کیا مطلب کہ مرید کی تو یہ بات سمجھ میں آئی اور پیر کی سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے کھڑکی تو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ہوا. بھائی آپ بتائیے کھڑکیاں کائے کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ مکان اس لیے کہ ہوا پیدا ہو یا ہوا آئے. کہا میں نے ہوا کے لیے کھڑکی بنائی. پیر صاحب نے سرزنش کے لہجے میں کہا کہ تم نے ہوا کے لیے کھڑکی بنائی؟ میرے مرید اگر تو کھڑکی اس لیے کھولتا کہ اذان کی آواز آئے گی کیا ہوا نہیں آتی؟ مرید نے کہا واقعی بات تو بالکل صحیح ہے. اگر میں کھڑکی اس لیے کھولتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو کیا ہوا بند ہو جاتی؟ کہ آپ نے کھڑکی خالی اذان کے لیے کھولی لہذا ہوا نہیں آئے؟ نہیں ہوا بھی آتی پر میں اگر تو اس نیت سے کھڑکی گھر کی بناتا کہ اذان کی آواز آئے گی اور اذان سن کر کے تو نماز کے لیے جائے گا یا اس کی تیاری کرے گا میرے مرید تیرا پورا گھر بنانا عبادت بن جاتا مکان بنانا تیرا عبادت بن جاتا. تو مطلب یہ کہ جو کام بھی ہو اگر اس کو حضور کی اداؤں کے مطابق کیا جائے عبادت کی نیت سے کیا جائے نیت اس میں یہ شامل کر لی جائے تو آدمی کا ہر کام عزیزان گرامی کی عبادت بن جائے گا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی جن کے متعلق آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ بڑے صحیح محدث گزرے. کہا جاتا ہے کہ انہیں 600,000 حدیثیں اکبر تھی 600,000 حدیثیں انہیں یاد تھی. امام بخاری کسی جگہ ملنے گئے کسی شیخ اور ان سے ملاقات کر کے جب چلے گئے جانے کے بعد ان شیخ کے کوئی مہمان ان کے گھر آئے. جب آئے انہوں نے کہا اوہو تم اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو ایک نوجوان ہمارے پاس آیا بخاری اس کو حضور کی 17,000 حدیثیں یاد تھیں میں تمہاری ان سے ملاقات کروا دیتا. انہوں نے کہا چلو اب جو ہوا تو ہوا. میں تاخیر سے آیا اور وہ صاحبزادے یہاں سے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ بتائیے وہ صاحبزادے رہتے کہاں جنہیں 17,000 حدیثیں یاد؟ انہوں نے ان کا پتہ بتا دیا. وہ بزرگ امام بخاری سے ملنے گئے اور یہ اس غرض سے کہ میں نے آپ کے بارے میں فلاں شیخ سے یہ سنا کہ آپ کو 17,000 حدیثیں یاد ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. امام بخاری مسکرا فرما شیخ نے اپنی معلومات کے مطابق تم سے کہا اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے 70,000 حدیثیں یاد. یہ امام بخاری کے بچپن کا عالم. میں صرف آپ کے ذہن میں یہ نقطہ بٹھانا چاہتا ہوں امام بخاری اگر 600,000 حدیث کے حافظ ہیں اب انہوں نے بخاری کا آغاز کیا. اب پہلی حدیث کون سی بخاری میں لکھی جائے اور کیجیے کہ ایک آدمی کو 600,000 حدیثیں یاد یا 2,500,000 حدیثیں یاد اگر اس میں مبالغہ 2,250,000 حدیثیں یاد اور وہ آدمی کوئی کتاب تصنیف دے رہا ہے پہلے کون سی حدیث نقل کرنی چاہیے ایک سوال ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ امام بخاری نے لاکھوں حدیثوں کے سامنے رکھ کر یہ حدیث سب سے پہلے بخاری میں لائے جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب ہیں. وہ فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمام تر اعمال کا دار و مدار جو ہے عزیزان گرامی وہ نیت پر ہے. اب اس کی تخریج میں مختلف علماء نے اس کے الفاظ بھی تھوڑے سے مختلف راویوں سے کوئی مختلف بھی بیان کیے مگر ایک روایت کے مطابق جو ہے انما الاعمال بالنیات جو ہے یہ گویا ایک تصدیق شدہ حدیث ہے. یہ کس تناظر میں حضور نے ارشاد فرمائی؟ یہ وقت وہ تھا کہ جب لوگ مدینے کی جانب ہجرت کر رہے تھے حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ مدینہ شریف کے لیے ہجرت کی تو صحابہ کرام دین کی اعانت کے لیے حضور کی مدد کے لیے اسلام اور دین کی مدد کے لیے جو در جو ہجرت کر رہے تھے. تو جب لوگ کو ہجرت دین کے لیے کر رہے تھے ایک صحابہ نے ہجرت کائی کے لیے کی، وہ ہجرت تو دین کے لیے، اور یقیناً وہ بہت بڑے ثواب کے مستحق ہیں. ایک صحابہ نے مکہ سے مدینہ منورہ صرف اس لیے ہجرت کی کہ وہاں ایک ایسی عورت رہتی تھی جس سے ان کو نکاح کرنا تھا، تو انہوں نے ہجرت کی اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے. سبحان اللہ، انہیں ہجرت کا ثواب نہیں ملا اس لیے کہ انہوں نے اپنے دنیاوی غرض سے ہجرت کی، اور سبوں نے ہجرت جو کی حضور کی اعانت کے لیے، دین کے مدد کے لیے. تو فرما جس نے جس کام کے لیے ہجرت کی ہے اسے اسی کا ثمر ملے گا. انہیں بیوی مل گئی ہجرت کرنے، اور دوسرے لوگوں کو ثواب ملا. تو جیسی نیت ویسی برکت، فتوار جانتے کہ بڑا مشہور مقولہ ہے. انہوں نے نیت کی تھی کسی حسین عورت سے شادی کرنے، اور دیگر لوگوں نے نیت کی دین کی اعانت اور دین کی مدد کے لیے، لہذا ان کے ثواب میں اور ان کے ثواب میں جس قدر فرق ہوا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اور آپ آئیے اسی نیت اور اپنی خلوص کو آگے بڑھائیے، بے شمار اس کے ثمرات ہوں گے. ہم نے اوائل گفتگو میں نماز کا ذکر کیا، اور یہ عرض کیا کہ اسلام قبول کرتے ہی سب سے پہلے نماز کا عالم، مشکا شریف، کتاب و صلاح، یہ حدیث ایمان افروز ہم نے پڑھی. پہلے بھی کسی حوالے میں ہم نے عرض کی تھی، اس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہو گیا تو میں عرض کرتا. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تاخیر سے تشریف لائے، خلاف معمول حضور کو نماز پڑھانے میں آج دیر ہو گئی. حضور تشریف نہیں لاتے عموماً، جو اس زمانے کا ایک وقت مقرر تھا. وہ صحابہ کرام حضور کا انتظار کرتے ہو، آج خلاف معمول تاخیر ہو گئی. اب اس کی توجہ شرائع حدیث نے بیان کی، کوئی وحی کا عالم ہوگا، کوئی ایسی ضرورت ہوگی وغیرہ وغیرہ، ہم اس طرف اپنا روح سخن نہیں کر رہے. تاخیر سے آئے، اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آتی، وہ انتظار کر کے نماز پڑھ کر چلی گئی، اس لیے کہ ان کے بچے گھروں میں روتے ہوتے، جو محنت مزدوری والے لوگ نہایت تھکے ماندہ وہ بھی نماز پڑھ کر چلے گئے. ایک گروہ ڈکارا مسلموں پر بیٹھے تھے نماز میں کہ جب تک حضور تشریف نہیں لائیں گے ہم اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے، حضور کے پیچھے بجماعت نماز پڑھیں گے. وہ تیار رہے اور وہ انتظار، اچانک حضور تشریف لائے، آج خلاف معمول تاخیر. حضور نے ارشاد فرما کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو حضور نہیں، ہم جماعت کے منتظر، ہم آپ کی امامت کے منتظر تھے کہ آپ تشریف لائیں، تو آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. لیجیے بشارت حضور نے اس وقت دی، فرما سنو میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور تمہارے لیے انتظار صلات کو بھی صلات بنا دیا. کیا مطلب ہوا؟ جتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرو گے تو حضور کی حدیث کے مطابق سارا وقت تمہارا نماز کا ثواب کا گزرے گا. مثلا بات پختہ آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، آج نماز کا وقت 2 بجے کا، کوئی آدمی 1 بجے آ جائے، قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، درود شریف میں لگ جائے، دو یا بار بار کھڑی دیکھ رہا کہ 2 کب بجیں گے، پونے 2 کب ہوں گے کہ اذان، 2 کب بجیں گے کہ نماز ہو، یہ پورا 1 گھنٹہ اس کا مسجد میں انتظار صلات میں صلات ہے. پورا جو وقت گزرے گا عزیزان گرامی انتظار کا، یہ نماز کا سبق گزرے گا. اللہ تعالیٰ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی قبر رحمت رضوان کے پھولوں سے بھر دے. ملا علی قاری مرفات اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑی عجیب و غریب بات کہے گئے. ہم اور آپ جیسے دنیا داروں کے لیے آپ کہیں مولانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں بیٹھے رہے، تجارت نہ کرے. ملا علی قاری نے ایک اور ندرت اس میں پیدا کی، فرماتے ہیں یہ بھی انتظار صلات ہے. ایک آدمی زہر کی نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے معاملات میں نکل جا، گھر چلا جا، کاروبار میں بیٹھ جا، مگر منتظر رہے کہ نماز کب اثر کا کب ہوگا، مجھے اثر پڑھنی ہے، بار بار کھڑی دیکھ رہا، یعنی نماز اثر کا سودا اس کے ذہن پر سنا کہ کب اذان ہو، کب میں مسجد جاؤں، کب نماز پڑھوں. ملا علی قاری فرماتے حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی انتظار صلات ہے. اب بتاؤ اللہ کی نعمتیں، اکو ہم کو مائی بکرم کوئی فائل نہیں، راہ دکھلائی کسی رہ رہے منزل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے کہ اس نے انتظار صلات کو بھی صلات بنا دیا. معلوم ہوا کہ ہر وہ کام بظاہر وہ دینی ہو یا دنیاوی، دینی کام میں بھی نیت نہ ہو، جیسے میں نے ہجرت کا تذکرہ کیا وہ سب کافر بالکل بے تاب، دنیاوی کام میں بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی نیت ہو، ہر کام جو ہے عزیزان گرامی وہ آپ کا عبادت بن جائے، یعنی آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، ایک لمبی فہرست ہے کہ تمام چیزوں کو حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے سانچے میں ڈھال لو، ہر کام عبادت بن جا۔ آخر میں ایک حدیث پر اس گفتگو کا تتمہ کرتا ہوں جو بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متعلق اس کو امام بحیثی نے نقل فرمایا، حاکم نے بھی اسے نقل فرمایا، اور طبرانی نے بھی اسے نقل فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق اس حدیث کو صحیح بتایا گیا سند کے اعتبار سے، اور ساری گفتگو امام بحیثی شریف جو اپنے زمانے کے عظیم محدث ہیں بحیثی شریف میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم سند پر گفتگو نہیں کر رہے، صرف اس کے ترجمے اور اس کی مراد پر گفتگو کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، میں مسجد نبوی میں اتفاق میں بیٹھا ہوا، میں موقف، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا عبداللہ، میں نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور وہ میرے قریب آن کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، میں نے ان کے چہرے کوئی غم کے آثار دیکھے، جیسے کوئی آدمی پریشان، کسی پر کوئی وحشت یا دہشت کاری، تو آپ نے دیکھا اس کے تیور بدل جاتے، کوئی مصیبت۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میری عزیز، میں تمہارے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، کوئی تم غمگین لگ رہے۔ انہوں نے کہا، ہاں اے ام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے، یعنی حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، میں بہت پریشان۔ انہوں نے کہا پریشانی کیا؟ اس شخص جو سائل تھا، سائل کا نام حدیث میں موجود نہیں، سائل نے کہا، یا عبداللہ، میں اس لیے پریشان، ایک آدمی کا مجھ پر قرض نکلتا اور میں اس کے قرض دینے سے قدرت نہیں رکھتا، میں اس لیے بہت پریشان ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تقاضے پر تقاضے کر رہا ہوگا اور یہ اس کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سخت شرمندہ اور پشیمان، اسی لیے وہ آن کر حضرت عبداللہ کے پاس بیٹھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے عزیز، کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی، میری مدد کیجیے، آپ کیا مدد کریں؟ انہوں نے کہا میں تیری صرف اتنی مدد کر دوں گا کہ تیرا قرض چکا دوں گا، قرض کے پیسے جو ہیں وہ تجھے حوالے کر دوں گا کہ قرض خواہ کو آپ جو ہے وہ قرض ادا کر دیں، نہیں میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، اور چلنے کے بعد اس آدمی سے تیری سفارش کرتا ہوں کہ بھائی یہ غریب آدمی ہے، نہ تما تو تھوڑے دن کے لیے اپنے قرض کو موخر کر دے، یعنی تو دو ایک مہینے کا اسے وقت اور دے دے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اگر آپ اسے سمجھا دیں تو اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ سنیے، پہلے میں پہلے عرض کر چکا، اعتکاف، اپنے اعتکاف کو توڑ کر جب مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے، سائل بھی تو کوئی مسلمان، ان کا یہ عبداللہ، یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے اعتکاف توڑ دیا، آپ کو اعتکاف یاد نہ رہا۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت عبداللہ اپنا، میری غم اور میری پریشانی میں اپنا اعتکاف بھول گئے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ نے فرمایا، نہیں، میں اپنا اعتکاف نہیں بھولا، جسے میں توڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کہ بحث یہ فتیحانہ کہ وہ اعتکاف واجب تھا یا اعتکاف سنت تھا یا وہ اعتکاف نفل تھا، یہ محدثین اور فقہا کی بحث، جس میں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اعتکاف سے توڑ کر تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے آپ اعتکاف توڑ رہے ہیں، میری مدد کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے، میں نے اس صاحب قدر کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی جب یہ زمین پر چلتے پھرتے تھے تو میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا، اور اس کو کوئی زیادہ مدت نہیں ہوئی، بہت ہی کم عرصہ ہوا، کوئی زیادہ مدت نہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مجھے یہ حدیث صحیح طور پر یاد، کوئی صدیاں نہیں بیت گئی، 20-30 برس نہیں گزر گئے کہ میں بھول گیا، میں نے اس صاحب قدر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے، چاہے اس کی مدد ہو یا نہ ہو، صرف مدد کے لیے نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا، آدمی کا چلنا عبادت بن جائے، آدمی کا ہر کام عبادت بن جائے، نیتوں کو صاف کر لو، اور اس کے بعد ہر کام میں پیارے مصطفیٰ کی اداؤں کو ملحوظ رکھو، تو آدمی کا ہر کام عبادت بن جائے. اب آپ نے مفہوم سمجھ لیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. رب کریم ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.